السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں ان کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور ڈین کرافٹن ہمارے انجینئر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، امریکہ کی تاریخ کی ہلاکت خیز ترین شوٹنگ لاس ویگس میں 50 افراد ہلاک، 400 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی پاکستان کی سیاست کی، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ان کی عدالت پیشی، اور رینجرز کا وزیر داخلہ کو عدالت میں داخل نہ ہونے دینا، اور اسی حصے میں بات ہم کریں گے عمران خان ان کی نااہلی کے کتنے امکانات ہیں۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ بات ہوگی افغان صدر آفس سے، یہ بیان کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کا دورہ بہت جامع اور تعمیری تھا اور کافی اچھے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے، سو یہ دورہ کس انداز میں ممکنہ طور پہ مختلف ہو سکتا ہے، اس کا انالیسز لیں گے۔ اگلے حصے میں گفتگو ہم کریں گے توہین مذہب، اس کے بل کے اوپر، اور آخری سیگمنٹ ہوگا سپورٹس کرکٹ۔ ایک سنسنی خیز میچ کے بعد سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے دی ابوظہبی ٹیسٹ میں، یہ ہمارے موضوعات ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ امریکہ کی تاریخ کے ہلاکت خیز ترین شوٹنگ کا واقعہ ہوا ہے یا فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے لاس ویگس میں، یہ وہ شہر ہے جو اپنے کسینوز، جوا خانے اور دیگر تفریحی مقامات کے سبب بےحد مشہور ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں افراد بلکہ کروڑوں کی تعداد میں یہ سالانہ تعداد پہنچ جاتی ہے، جہاں پہ ٹورسٹ امریکہ کے اندر سے اور دنیا بھر سے اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ اور حکام یہ بتا رہے ہیں، آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ اتوار کی شب جب لاس ویگس کے مینڈالے بے کسینو کے باہر وہاں پہ ایک کانسرٹ ہو رہا تھا، میوزک کا انعقاد کیا جا رہا تھا، میوزک میلہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کسینو میں ہوٹلز بھی ہوتے ہیں، اس کی 32 منزل پہ موجود ایک شخص نے حملہ آور کو 64 سالہ سٹیفن پیڈاک کے نام سے شناخت کیا گیا ہے، اس نے وہاں 32 منزل پہ کھڑے ہو کے نیچے کانسرٹ میں موجود لوگوں پہ اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے۔ انتہائی ہلاکت خیز واقعہ ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کی مذمت کر رہے ہیں، امریکہ کی قیادت کی جانب سے دنیا بھر سے اس واقعے کی مذمت ہو رہی ہے۔ لیکن امریکہ میں یہ جو میس شوٹنگ ہے، یا میس کہہ رہی ہے، اس کا پہلا واقعہ بہرحال نہیں ہے، پچھلے کچھ برسوں میں ایسے واقعات بڑے تواتر کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے اوپر پورا ملک اس وقت بہت سوگوار ہے، اور جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ کا یہ بدترین اور ہلاکت خیز ترین واقعہ ہے۔ کیا اس کے محرکات ہو سکتے ہیں؟ ابھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، حملہ آور مارا گیا ہے، اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ شاید وہ اپنی گولی سے خود کو اس نے ہلاک کیا ہے، لیکن بہت زیادہ تعریف بھی کی جا رہی ہے سیکورٹی فورسز کی، سیکورٹی کے اداروں کی، جنہوں نے بہت کم وقت میں اس کو رسپونڈ کیا، اور ایسے وقت میں جب اس کے پاس بے شمار اسلحہ بتایا جاتا ہے اطلاعات کے مطابق موجود تھا، وہ زیادہ ہلاکتوں کا سبب بن سکتا تھا۔ سو جو ٹیلی ویژن پہ مناظر ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں، بہت اندوہناک ہیں، جس طرح لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ گفتگو ہم کریں گے اس موضوع پہ، ہمارے ساتھ ہیں مظفر صدیقی صاحب، امریکہ کے اندر پولیس آفیسر ہیں، انویسٹیگیٹو پولیس آفیسر ہیں، اور بیسٹ کوپ کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں کئی بار امریکہ کے اندر۔ ڈاکٹر خالد الزکی پروفیسر ہیں سوشیالوجی کی ایڈ میشیگن یونیورسٹی، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، ذرا سماجی پہلوؤں کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اور موسٹ پروبیبلی طارق قریشی، یہ اس شہر میں لاس ویگس میں، یہ ریاست نیواڈا کے شہر ہے، وہاں پہ موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں۔ مظفر صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ذرا جنیرک انداز میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ پولیس نارملی جب اس کو اس طرح کے واقعات کی اطلاع ملتی ہے، سو وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے، کتنے ٹائم تک وہ حملہ آور تک پہنچ جاتی ہے، اور اس واقعے میں آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ جی، بتایا گیا ہے کہ لاس ویگس سے طارق قریشی ہمارے ساتھ ہیں، اور مظفر صدیقی صاحب سے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے، تو لاس ویگس سے ہیں طارق قریشی۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بےحد افسوس واقعہ، ہم آپ سے بھی اس کی تعزیت کریں گے کیونکہ آپ اس شہر سے ہیں جس میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ ابھی آپ وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی کس طرح کی ہے، اور لوگوں کے اندر کتنا خوف ہے، کیونکہ اس شہر کے اندر غالباً یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے؟
ہاں جی، 90% آف دا پیپل دیٹ آر ان لاس ویگس ایٹ اینی ون مومنٹ، یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ٹپکلی کانسرٹ کے لیے جو نیوز کل رات کو ہم دیکھ رہے تھے، اس میں زیادہ تر لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لوکلز کم ہی ہوتے ہیں، بیکاز دس از بیسیکلی انٹرٹینمنٹ کیپیٹل۔ انفارچونیٹ ہے اس لیے کیونکہ حالانکہ یہاں کی پولیس بڑی افیکٹو ہے، بیکاز اس طرح کے معاملات میں جہاں پہ کہ اگر آپ اسٹرپ پہ ہوں تو پولیس از ایکٹیو سو دیٹ دیر از نیور اے انسیڈنٹ۔ دس واز ون آف دا انفارچونیٹ ون جو ہم نیوز دیکھ رہے ہیں، اس سے تو پتہ اس طرح چلتا ہے کہ آئی نو جو لمبارڈو جو یہاں کے میئر ہیں, جو یہاں کے پولیس چیف ہیں, بڑے افیکٹو قسم کے کمانڈر ہیں, بڑے ہی ایکسپیرینسڈ ہیں. اور یہاں کی جو پولیس ہے وہ گن شاٹس کے معاملے میں, اور یہاں پہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ اس شہر میں دنیا کا ہر لیٹسٹ سسٹم لگا ہوا ہے ریگارڈنگ ڈیٹیکشن آف گن شاٹس اینڈ ایوری تھنگ, تو دے کین ریسپونڈ ویری افیکٹولی.
ٹھیک ہے, اور لیکن یہ کیا بتایا جا رہا ہے طارق صاحب کہ یہ حملہ آور ہوٹل کے اندر اتنا زیادہ اسلحہ لے کے پہنچ کیسے گیا؟
یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو کہ لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ نارملی ہوٹل کی سیکیورٹیز اور سارا کچھ, بیکاز اگر یہ 32nd فلور تک پہنچا تھا اتنی گنز کے ساتھ تو کیسے پہنچا.
صحیح,
اب یہ اندر کی بات پتا چلے گی کہ کیا یہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے, کیونکہ یار 10 گنز لے کے کمرے میں جانا بڑا مشکل چیز ہوتی ہے. آپ اگر
اور 64 سال کے ہیں, عمر 64 سال بتائی جاتی ہے حملہ آور.
کریکٹ کریکٹ. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں کے ہوٹلز میں شاید باقی دنیا کے ایک شہر میں اتنے کیمرہ نہیں ہوں گے جتنے یہاں کے ایک ہوٹل میں ہوتے ہیں, اور اتنے اتنے بڑے اگر کوئی چیز لے کے اندر گھسا ہے تو کیسے گھسا ہے. یہ اب پولیس والے اس کی جب چھان بین کریں گے اگلے 10-15 دن میں تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ چیز یہ لون ولف نہیں تھا.
لون ولف نہیں تھا. آپ کا یہ خیال ہے یا سیکیورٹی آفیشل یہ کہہ رہے ہیں؟
سیکیورٹی آفیشل تو جی اس وقت سارے مم ہیں, کوئی نیوز نہیں نکل رہی اس لیے, بیکاز جب تک وہ انویسٹیگیشن پوری نہیں کریں گے. اور ایک اور چیز یاد رکھیے کہ یہاں پہ اسپیکولیشن پہ تو چلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لوگ جتنی مرضی اسپیکولیشن کر لیں, بٹ یہاں کا جو نظام ہے اس میں جب تک وہ اس کے روٹ اینڈ تک نہیں پہنچیں گے کوئی آفیشیل ڈکلریشن.
یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے, اس سے پہلے کہ چیزیں ابہام کا شکار ہوں, جب تک کوئی سالڈ اور یقینی معلومات نہیں ہوتی ہیں تب تک اس پہ بات نہیں کی جاتی ہے. لیکن ایک بات جو بہرحال امریکہ میں پچھلے جو اس نوعیت کے واقعات پیش آئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہا تک انویسٹیگیشن ادارے پہنچ جاتے ہیں, کس آدمی کا کیا موٹیوز تھے, کہاں سے چلا تھا, کہاں کی سپورٹ تھی, کس طرح سے ہوٹل میں داخل ہوا, یہ ساری چیزیں اگلے کچھ گھنٹوں میں اگر نہیں تو اگلے ایک دو دنوں میں ضرور سامنے آ جائیں گی جو پچھلے تجربات کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں.
میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی اس ہوٹل کے کمرے جو کیمرے تھے ان کی آلریڈی
فوٹیج لے لی گئی ہوگی یقیناً.
وہ صرف لے لینے کی ہوگی, اس کے اوپر فرینزک بھی ہو رہا ہوگا.
ایگزیکٹلی, آپ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, ذرا یہ بھی ہم جانیں گے کہ آپ کو اس سے پہلے کہ خالدہ زکی صاحبہ کے پاس ہیں, آپ چونکہ اس شہر میں ہیں, آپ کو کب یہ معلوم ہوا اور فوری ریئیکشن یا رد عمل آپ کا یا آپ کے ساتھیوں کا کیا تھا اس وقت؟
یہ رات کو جی جوں ہی شوٹنگ شروع ہوئی تھی تو نیوز کے اوپر آ گیا تھا.
صحیح,
اور اٹ واز پرابلی جب انہوں نے پہلی ڈیکلریشن کی تھی تو اس میں کہا تھا کہ شوٹنگ ہوئی ہے اینڈ دیر مے بی انجریز. پھر اس کے امیڈیٹلی بعد, بیکاز نیوز ہیئر آر ویری فاسٹ, تو رپورٹنگ شروع ہو گئی تھی. پھر وی ٹیونڈ آن ٹو دا ٹیلی ویژنز اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ سچویشن از ناٹ گوئنگ ٹو بی گڈ, بیکاز میرا خیال ہے 30,000 بندے تھے وہاں پہ.
جی ہاں, کم از کم 22,000 کا ہمارے پاس بھی فگر ہے کہ 22,000 وہاں پہ لوگ موجود تھے جن پہ فائرنگ کی گئی. ڈاکٹر خالد زکی صاحبہ, آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے, جیسے طارق قریشی وہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے ایک چیز ہنٹ کی ہے جو اس واقعے کو وہ فالو کر رہے ہیں کہ کم از کم یہ لون وولف نہیں تھا اپنے لوگوں کے لیے, یعنی جو تنہائی کے شکار ڈپریشن کے مریض لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کے اخیر واقعات کر جاتے ہیں, ہو سکتا ہے لون وولف ہو سکتا ہے اس کے تانے بانے کہیں اور ملتے ہوں. آپ اس انسیڈنٹ کو ابھی تک جو آپ نے فالو کیا ہے, آپ کے ذہن میں اس کا کیا خاکہ کیا انالیسس بن رہا ہے, اور کہنا چاہیے کہ عام طور پہ اگر پچھلے واقعات کو بھی سامنے رکھیں تو اس طرح کے واقعات کے پیچھے کیا محرکات ہوا کرتے ہیں؟
جی طارق صاحب نے بہت اچھا وہاں کا آپ کو ایک ویو دیا. فرسٹ آف آل کہ آئی ایم پریٹی شیکن وتھ دس نیوز, اور میں کنفیوزڈ ہوں, اور میرے انالیسز جو میں کر رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں, سب سے پہلے تو وہ فیملیز جو ہیں وکٹمز کی ان کے لیے ہارٹ فیلٹ کنڈولنسز ہیں, اور دوسرا اپنے لیے یہ کہ اٹس ریئلی اے ویری ہمبلنگ ایکسپیرینس, اور کسی کے لیے بھی اس ملک میں رہتے ہوئے یا کہیں اور رہتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے ایک بہت بڑا تھنکنگ مومنٹ ہے جس کو دیکھ کے ایک یونٹی اور کمیونٹی انگیجمنٹ کا فیکٹر میرے ذہن میں آتا ہے کہ, اور دوسری بات یہ کہ ایج فیکٹر جو ہے 64 تو اب آج کا ینگ ہے ان امریکہ میں, تو کوئی اب اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایج از بھی ایک فیکٹر نہیں کنسیڈر ہو سکتا کہ جی ینگ لوگ زیادہ وائلنٹ ہوتے ہیں یا ایلڈرلیز اتنے وائلنٹ نہیں ہوتے. تو ان ساری چیزوں میں یہ جو فیکٹر انوالو ہیں ان کے موٹیو کے پیچھے, ان کا موٹیو, ان کے ایکشن, ان کی لوکیشن, پلاننگ, انٹینشن, یہ سب کو دیکھنا پڑے گا, اسٹڈی کرنا پڑے گا. وہ ایک اسمال کمیونٹی سے آئے جو زیادہ ایجڈ کمیونٹی وہاں پہ رہتے تھے, سینئر سٹیزن, نیا گھر, نئے سب ڈویژن اور پیسفل لکنگ کمیونٹی, تو ان کا کسی سے انٹریکشن نہیں تھا, اکیلے رہ رہے تھے اس آئسولیشن میں. ان کی کیا مائنڈ میں کیا تھا کہ مینٹل ایلنس تو ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا, مگر مینٹل ایلنس کے پیچھے دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اگر آپ ان فیکٹرز کو, سوشل اکنامک انیکوالٹی ہے, پاورٹی ہے, کسی قسم کا ایگریشن ہے جو کرنٹ انوائرمنٹ یو ایس میں جا رہی ہیں, پریویل کر رہی ہیں, لاٹ آف ایتھنک کانفلکٹس جو لوگ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں, یا انٹرنیشنل لیول کے جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی چیزیں ہیں, وہ انٹرنلی جو یونائیٹڈ اسٹیٹس کے ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں بھی ایک ٹیررزم ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہے جو کسی ایک خاص گروپ یا کسی خاص بلیف سسٹم کے ساتھ آپ نہیں اس کو لگا
تو کیا پھر ہم یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ پھر ایک براڈر لائن ہوگی اس طرح کے واقعات کو اسیس کرنے کے لیے؟
جی پلیز دوبارہ کہیں.
تو پھر اس واقعے کے بعد یا اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک بڑی براڈر لائن ہوگی, ایک ایسا کینوس ہوگا جس تمام کے اوپر جس کا اطلاق ہوگا, جن آپ نے ایتھنک ڈویژنس کی آپ نے بات کی ہے, جن پریشرز کی, ڈومیسٹک پریشرز کی بات کی ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک زاویے سے یا کسی ایک عدسے سے نہیں دیکھا جائے اس کو؟
جی نہیں, ایک سے تو دیکھا ہی نہیں جائے بالکل کسی بھی. اس کو وائلنس کا جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کنٹری میں اور اوور آل ہسٹری ہے, پہلے ہم وائلنس سمجھتے تھے یا کہ جی وارز ہو گئی ہیں تو اس کے اوپر لوگ دیکھتے تھے, اب یہ کمیونٹی لیول کی جو وائلنس ہے, میس شوٹنگز ہیں, اس یہ کس چیزوں کے باعث ہیں, کیا پولیٹیکل فیکٹرز ہیں یا ان کے سوشل اپنے انڈیویجول ریزنز ہیں یا گورنمنٹ کے سیکیورٹی لیپسز ہیں. فار ایگزامپل کہ جب آپ ان کو اسالٹ ویپنز دے دیں گے فریڈم آف چوائس کے, اس میں وہ ایک لائسنس ٹو کل ان کو مل جائے گا, آپ ایک بچے کے ہاتھ میں گن پکڑا دیں اور اسے کہیں کہ اس کو تم نے استعمال نہیں کرنا,
صحیح, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر, چونکہ یہ بحث بھی بہت پرانی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں ایک بار پھر ملک کے اندر اسلحے کے اوپر یا گن کنٹرول کے اوپر بحث جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟
جی بحث دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, اگر نہیں ہو سکتی تو بحث ہونی چاہیے, اور صرف اسی ایک پہ نہیں ہونی چاہیے جو میں نے باقی فیکٹرز مینج کیے ہیں کہ تھرو, اب دیکھیے اس کا جو میں لانگ ٹرم امپیکٹ دیکھتی ہوں وہ یہ دیکھتی ہوں کہ جب اس طرح کے واقعات فریکوینٹلی ہونے لگ جاتے ہیں تو جو آپ کے ینگ جنریشن ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ دیکھتے دیکھتے اس کو ایک اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ وہ انسینسیٹیو ہو جاتے ہیں, جی یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, ہم نے تو اپنی زندگی زندہ رہنی ہے, تو وہ وائلنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ وائلنس سے وائلنس, وائلنس سے وائلنس آگے بڑھتا چلا جاتا ہے.
میں اس پہ آؤں گا کہ یہ وائلنس
کرنا بہت ضروری ہے,
کہ یہ وائلنس ہے وہ
کرنا بہت ضروری ہے. جی
یہ وائلنس اوور آل جو اجتماعی نفسیات ہے اس پہ کیا اثر انداز پیدا کر, اثر انداز ہو رہا ہے کس انداز میں, یہ میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن پہلے طارق صاحب کے پاس چلتے ہیں, اور طارق صاحب سے پہلے بھی وہاں پہ موقع پہ موجود ایک نرس تھیں جنہوں نے گفتگو کی ہے, ان کی گفتگو سے ایک جھلک ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا.
And then just kept happening and happening. And there was very short increments where there was breaks in between the shots. But it literally felt like it just continued for 20 minutes straight.
وہ کہہ رہی ہیں اس کے بعد تباتوں سے دوریاں چلتی رہیں اور ان کے درمیان وقفہ نہ ہونے کے برابر تھا. سچ مچ ایسا لگتا تھا کہ 20 منٹ تک لگاتار فائرنگ ہوتی رہی ہے, اور جب بھی اس میں کوئی وقفہ آتا ہم بھاگنا شروع کر دیتے, اور مجھے اس وقت تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ گولیاں ہی ہیں, جب تک ایک دفعہ ہم رکے اور ایک شخص جو ہمارے ساتھ تھا اسے گولی لگ گئی.
جی یہ وہاں پہ ایک آئی وٹنس تھی, ان کی گفتگو ہم نے آپ کو سنوائی ہے. طارق قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگین ہماری جو آڈینس ہے پاکستان کے اندر, ساتھ ساتھ ویسے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ براہ راست سن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے اوپر بھی اس پروگرام کو آپ تصویری جھلکیوں کے ساتھ براہ راست سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voa-urdu, اور اس وقت وہاں پہ ہماری پروڈیوسر گلرخ اس کو دیکھ رہی ہیں, فیس بک براڈ کاسٹ ہماری, اور پروڈیوسر اس وقت ہمارے ساتھ اسفر امام ہے. سو طارق قریش صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے, اکثر یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو یہاں امریکہ میں موجود مسلمان کمیونٹی خاص طور پہ دعائیں کرتی ہے کہ کاش حملہ جو ہے وہ مسلمان نہ ہو. ابھی مسلمان نہیں ہیں, پولیس آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق کسی ملیٹنٹ گروپ سے بھی ابھی تک نہیں نظر آتا ہے کہ کوئی کنیکشن ہو. سو اس صورت میں کوئی کمیونٹی کی سطح پہ کم از کم یہ کوئی اطمینان ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے, یا جو نیچرل ایک فیئرز ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں؟ افسوس تو آف کورس اسے اتنا ہی ہوگا, دکھ تو اتنا ہی ہوگا.
بالکل جی, آپ نے بجا فرمایا. لاس ویگس از اے ویری کلوز کمیونٹی. یہاں پر مسجدوں میں ہمیشہ جو درس دیا جاتا ہے اس میں پیسفل درس دیا جاتا ہے, اور کیونکہ میں کمیونٹی کے اندر کافی انوالوڈ ہوں تو ہمیشہ ہمارا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم باقی لوگوں سے انٹرفیس میں رہتے ہیں, ہم یہاں کے پالیٹیشنز کے ساتھ انٹرفیس کرتے ہیں. انفیکٹ اس فرائیڈے کو شام کو ایک گیٹ ٹوگیدر تھی جس میں ایگزیکٹلی یہی بات ہو رہی تھی, اس میں پولیس کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, اس میں یہاں کے جو لوکل پالیٹیشنز ہیں وہ بھی تھے, اس میں جو فیوچر گورنر کی کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی تھیں, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ لاس ویگس میں جو کمیونٹی ہے مسلمز کی وہ بڑی پڑھی لکھی کمیونٹی ہے اور بڑی پیسفل کمیونٹی ہے, اور اس میں ایک دوسرے کا بھائی چارہ بہت زیادہ ہے, صرف ایک آپس کا بھائی چارہ نہیں ہے بلکہ پوری کمیونٹی کے ساتھ بھائی چارہ ہے.
صحیح.
افیکٹ جو ہے جس طرح کے پہلے فرمایا گیا کہ سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ باقی دنیا کے مسئلے جو ان سے ہیں اور پھر امریکہ کے اندر کے مسئلے جو ان سے ہیں وہ کمیونٹی میں شو اپ ہوتے ہیں.
صحیح.
کیونکہ ایک چیز تو آپ دیکھ لیں کہ جو یہاں کا پولیٹیکل ایٹموسفیئر ہے اس میں ایک فیئر کریٹ کیا جاتا ہے, حالانکہ مسلمانوں کی پاپولیشن امریکہ میں ٹوٹل 1% ہے. ٹھیک ہے جی. اور دی تھنگ از کہ باقی دنیا کے جو حالات ہیں ان کا وی ٹرائی ٹو آئسولیٹ آور سیلز فرام باقی دنیا بیکاز یہ ہمارا گھر ہے.
صحیح.
یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا شہر ہے, یہ ہماری کمیونٹی ہے, تو ہم لوگوں کو اپنی کمیونٹی کو پیسفل رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے علاوہ کمیونٹی کے اندر بھی انٹرفیس کرنا پڑتا ہے. میں امید کر رہا ہوں کہ یس, وہ آپ نے جو بات کی کہ جو ہی اس طرح کے کوئی حالات ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہمارے میں سے نہ ہو, کیونکہ اور یہاں پر اور باقی جگہوں پر عموماً جو کیونکہ ایک آپ چیز یاد رکھیں کہ یہ صرف اسلام کے ریلیشن شپ نہیں ہے, یہاں پہ باقی بھی تو بے تحاشا ٹیررزم کا جو یا اس کو ہم ٹیررزم کہیں یا اس کو ہم
لیکن اچھا یہ ہے طارق صاحب, امریکہ میں بڑی خوبصورتی ہے, ظاہر ہے دنیا کے ہر علاقے, ہر رنگ, ہر نسل, ہر پس منظر کے لوگ موجود ہیں. سو اس حملہ آور کے پس منظر سے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے؟
ابھی تک کچھ نہیں بتا رہے, صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیرنٹلی ہی مووڈ ہیئر فرام, اس کا جو ہوم ایڈریس جو کسی وقت پہ نشر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ غالباً اس سے پہلے وہ فلوریڈا میں رہتا تھا.
صحیح.
اور غالباً ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے نیوز دیکھی تھی اس میں اس کی جو گرل فرینڈ تھی اس کو غالباً اریسٹ کر چکے ہیں یا کچھ اس طرح ہے, مگر ابھی دی نیوز از ویری اسکیچی اس وقت, اسپیکولیشن پہ سارا کچھ چل رہا ہے. جب تک پولیس والوں کی
زبان سے کچھ نہیں آتا تو کچھ کہنا مشکل,
کیونکہ یہ میں کچھ نیوز ہے کہ نام کے پولیس کے علاوہ ایف بی آئی اور باقی ادارے سارے ان ایکشن ہوں گے یہاں پہ, کیونکہ ان کا دس از دیئر ٹیریٹری, انٹائر یونائٹڈ اسٹیٹس از دی ٹیریٹری آف ایف بی آئی, تو وہ کسی نہ کسی جگہ پر ڈیفینیٹلی پہنچیں گے. فی الحال میرا جو لوگوں سے دعا ہے اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسپیکولیشن پہ مت جائیں. اس وقت ہر طرف سے نیوز آ رہی ہیں اور بڑی عجیب عجیب سی نیوز آتی ہیں, کیونکہ کئی دفعہ میں اگر ایک نیوز یہ آ رہی ہے کہ جی وہ مسلمان تھا, یا اس کو کنفرم کرنے کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اور پلس یہاں پر اسلام از ناٹ اونلی ریلیجن, یہاں پہ دنیا کا ہر ریلیجن ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دس از اے مکسڈ کمیونٹی, امریکہ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ہر ریلیجن ہے اور ٹالرنس بہت ہے.
ٹھیک,
اس ملک میں جتنی ٹالرنس ہے شاید ہی کسی
دنیا کے کسی اور. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خالدہ ذکی صاحب. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعات بڑے تواتر سے ہوئے ہیں پچھلے کئی برسوں میں, سو اوور آل جو سماج کی جو معاشرے کی اجتماعی نفسیات ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟
جی دیکھیے, ہم سب انڈائریکٹلی وکٹمز ہیں ان واقعات کے. وکٹمز اس طرح سے ہیں کہ امیڈیٹ فیملی نے فزیکل ٹراما دیکھا ہے, لاس ہے ان کا اتنا بڑا, مگر ہمارے جو عام آبادی ہے, دوسرے کمیونٹی جو بیونڈ لاس ویگس ہے اس وقت, وہ سارے سائیکولوجیکلی بہت افیکٹڈ ہیں, ایموشنلی ڈیمیج ہم ہوئے ہیں. تو وہ جو انڈائریکٹ ٹراما ہے وہ پوری قوم کو جو ہے افیکٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے اس طرح کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جو کمیونٹی لیڈرشپس ہیں آپ کی, فار ایگزامپل اگر مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو مسجدوں کے امامز کو بہت جلدی رائٹ اوے ایک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے جس میں سب کو اکٹھا کرنے کا اور پیس کا میسج ہو اور فیئر فیکٹرز ایلیمینیٹ ہوں. چرچز کو, ٹیمپلز کو, سینیگاگز کو اور دوسرے جو اس طرح کے لوکل لیول پہ لیڈرشپ ہے ان کو امیڈیٹلی سامنے آ کے سیکیور کرنے کے لیے اپنی کمیونٹی کو ایک میسج دینا چاہیے. اور ایک جو آپ کے ملک کی لیڈرشپ ہے اس وقت جو امریکہ کے حالات جا رہے ہیں, تو کچھ پچھلے ٹائم پیریڈ سال میں کچھ ڈویژنز اور کچھ بڑے یونیک قسم کی چیزیں نظر آئیں, تو اب لوگوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور ملک کی لیڈرشپ کو لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے اور ان کے جو جینوئن ریزنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے,
ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. کافی ہمارے لسنر اور ویورز جو ہیں فیس بک پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاہد صدیقی, وہ کمنٹ کر رہے ہیں اور مرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کے خاندان کے لیے. اسی طرح ہمارے ساتھ عبید الرحمان ہیں, ندیم لودھی ہیں, شوکت قریشی ہیں, کافی ہمارے ویورز اور لسنرز فیس بک کے اوپر موجود ہیں جہاں پتہ ہے facebook.com/voaurdu. اس پروگرام کو تصویری جھلکیوں کے ساتھ آپ وہاں پہ بھی نشر ہوتا دیکھ اور سن سکتے ہیں. اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے اور لسنرز آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 0800-777-789, یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے. اگر آپ اپنی لینڈ لائن سے کریں گے تو یہ کال آپ کو مفت پڑے گی. آپ اس نمبر پہ کال کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو سیگمنٹس ہوں انہیں سے متعلق اگر آپ بات کریں تو وہ زیادہ مناسب اور ریلیونٹ ہوگی. ایک بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے اور اس سیگمنٹ کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ امن ہو اور تمام کمیونٹیز کو مل کے جو فیئر فیکٹر ہے اس کو خاتمے میں مل کے کردار ادا کرنا چاہیے. بہت سارے ہمارے سوالات سیکیورٹی کے اینگل سے تھے. اگر ہمارے ساتھ مظفر صدیقی صاحب ہوتے جو یو ایس پولیس آفیسر ہیں, اوارڈ یافتہ, سو ہم ان سے سوال کر پوچھنا چاہتے تھے کہ ایسے واقعات میں عام طور پہ لوپ پولز کہاں پہ ہوتے ہیں. اب خاص طور پہ اس واقعے کے بعد جس میں ایک ہوٹل کو جگہ بنایا گیا ہے جہاں سے کھڑے ہو کے ٹارگٹ کیا گیا اور لوگوں کو قتل کیا گیا, سو کیا اب ہوٹل کی سیکیورٹی سسٹم اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی ہے کہ وہاں پہ لوگ اسلحے کے ساتھ نہ جا سکیں؟ یہ ایک نیا فینومینا یقیناً سامنے آیا جس میں بلندی پہ کھڑے ہو کے حملہ آور نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بظاہر یہ سوچ کے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ جب وہ وہاں سے گولیاں چلائے گا تو یہاں تک کہ جو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین پہ لیٹ جایا کرتے ہیں, یہ کنسٹرکشنز ہوا کرتی ہے اور یہی سب سے بہتر ایک حکمت عملی ہوتی ہے, اس میں بھی وہ ان کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں تھا 32ویں منزل کے اوپر کھڑے ہو کے. سو کافی نئے اینگلز, نئے سوالات اس میں سامنے آئیں گے اور یقیناً ان کو ایڈریس بھی کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے سے بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. پاکستان کی سیاست اور سیاست کے شعبے میں ہونے والی کچھ ڈیولپمنٹس. نواز شریف صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان کے, آج وہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور ان کے ساتھ ہی یہاں تک کہ وزراء کو عدالت میں جانے سے روک دیا گیا. اس کے بارے میں کچھ جو بیانات آئے وہ بھی ایک بار پھر تنازعہ کھڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگوں نے یہ کہا ہے اور کہ شاید یہ ریاست کے اندر ریاست ہے. وزیر داخلہ احسن اقبال بذات خود جو ایک طرح سے رینجرز کے اور جیسے محکموں کے وہ سربراہ ہیں, ان کو بھی عدالت داخل ہونے سے منع کیا گیا. انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر رینجر کو یہاں پہ ڈپلائی کس نے کیا ہے اور وہ کیوں کر اندر نہیں جا سکتے ہیں. سو کافی سوالات وہاں پہ پاکستان کے اندر اس ریفرنس میں اٹھائے جا رہی ہیں. اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوگی کہ عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ, ان کے خلاف جو مقدمات آگے بڑھ رہی ہیں ان کے بنی گالا گھر سے متعلق ہوں, اس ریفرنس میں ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں. سو ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس سیگمنٹ میں زاہد گشکوری صاحب, صحافی ہیں اور آج بھی اس نیب عدالت کے باہر موجود تھے. اندر تو صحافیوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا جنہوں نے ساری صورتحال کو آبزرو کیا, وزراء کی فرسٹریشن بھی دیکھی. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, سینئر صحافی ہیں اور اوور آل جو پولیٹیکل ایک منظرنامہ بن رہا ہے اس کے اوپر ان کی رائے لیں گے. زاہد بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج آپ نے کیا وہاں پہ دیکھا احتساب عدالت کے اندر نواز شریف صاحب کی پیشی؟ ایک تو عدالت کے باہر کے انوائرمنٹ کو اگر آپ پہلے بریف کر دیں پھر ہم جائیں گے کہ اس مقدمے کے ریفرنس میں نواز شریف صاحب کے لیے کیا چیلنجز سامنے آ رہے ہیں.
بہت شکریہ اسد. آج عدالت کے باہر یہ بہت ہی ایک بتانے والی کہانی ہے کہ میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا, اور ایون کہ آپ کو معلوم ہے وزیر داخلہ اور دوسرے کیبنٹ ممبر جو تھے یا پی ایم ایل این کے لوگ تھے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی, اور رینجر پوری اس بلڈنگ کو, جوڈیشل کمپلیکس کو اپنی سیکیورٹی اور نگرانی میں انہوں نے لیا ہوا تھا. اور ایک خاص بات ہے, آپ کو معلوم ہے کہ رینجر وزارت داخلہ کے انڈر آپریٹ کرتی ہے اور وزیر داخلہ کو انہوں نے نہیں جانے دیا, اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ رینجر کو سیکیورٹی پہ کس نے مامور کیا ہے.
ان کے سوال کا جواب کیا دیا گیا؟ کیا عدالت نے طلب کیا تھا؟
یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ میڈیا کے پاس تو کارڈ بھی موجود تھے, خود عدالت نے ایشو کیے تھے اور کچھ رپورٹرز اندر پہنچ بھی گئے تھے, پھر ان کو باہر نکال دیا گیا. اب تک کی جو معلومات ہیں, ایک تو مس کوآرڈینیشن نظر آ رہی ہے جو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی تھی, ڈیپٹی کمشنر یا پھر ایس ایس پی اور پھر دوسرے جو لوگ تھے جن کے پاس یہ امور ہوتے ہیں سیکیورٹی کے, ٹوٹلی کنفیوژن نظر آ رہی ہے ان اداروں کے درمیان. اور ایک بات جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کچھ میری کافی لوگوں سے بات ہوئی کہ یہ بنیادی طور پر ایسے تھریٹ الرٹ ہیں اس جج محمد بشیر خان کو اور اس عدالت کو, کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے, اس کو اسی رات ہی یعنی کہ گزرنے والی رات ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ رینجر اس سیکیورٹی ارینجمنٹ کو دیکھے گی, اور بہت سیریس تھریٹ ہیں. آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ کون اس کو دیکھ رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رینجر کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں وہ ایک بریگیڈیئر رینک کے آفیسر ہوتے ہیں پاکستان ملٹری کے, اور کچھ خفیہ اداروں کے لوگ آج اس جوڈیشل کمپلیکس میں, یہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ آئے تھے اور ان کی یہاں پر ملاقات بھی ہوئی ہے کچھ سینئر آفیسر سے وہاں پہ. یہ بھی ایک سوال,
کیا وہ سیکیورٹی چیک سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے آئے تھے یا اور موٹیوز ہو سکتے ہیں؟ اوور آل وہاں پہ پکچر کیا بن رہی ہے صحافتی حلقوں میں, وہ کیا چیزیں ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں, لیکن کچھ آپ اشارہ دے سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟
دیکھیں, اس کے تانے بانے اسی کنٹروورسی سے جڑ رہے ہیں جو اسی کیس میں شروع سے ہی اٹھتے آئے ہیں. پہلا سٹیج آپ نے دیکھا ہوگا جس میں حسین نواز کی ایک فوٹو لیک کی گئی تھی, اور اس کا آج تک معلوم نہیں, یہ ایک پر اصرار فوٹو تھی, کس نے لیک کی, کون ریسپانسیبل تھا. پھر ساتھ اس طرح کے ایونٹس اس کیس کے ساتھ ہوتے رہے ہیں, یا تو دو رائے سامنے آ رہی ہیں اس جو آج کی سچویشن سے کہ یا تو ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کی حکومت نے یہ خود چیزیں کی ہوں اور یہ نوٹیفیکیشن بعد میں جاری کروا دیا ہو ابھی سے ہی اس کے پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے. اور اس کا ابھی اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں پاکستان میں اس کا فائدہ ہوا ہے. لوگ ملٹری پر تنقید کر رہے ہیں, پھر وزیر داخلہ کی طرف سے یہ بات آئے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے 2014 میں, انہوں نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی اچھے تعلقات نہیں تھے ملٹری میں, انہوں نے یہ آن فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں مانی جائے گی. تو یہ آج ثابت ہوا ہے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں, ایسی بات موجود ہے جو سویلین حکومت اور ملٹری کے درمیان جو لیک آف انڈرسٹینڈنگ, کمیونیکیشن, جو بھی آپ اس کو نام دیں, چیزیں بہت سیریسلی موجود ہیں. یہ جو اس کے سٹیٹمنٹ,
آپ نے وزیر داخلہ کی بات کی, ذرا ان کی جو فرسٹریشن تھی یا جس پہ وہ ناراض بھی ہوئے وہ ہم اپنے سامعین کو سنواتے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے احسان اقبال وزیر داخلہ, انہیں جب اجازت نہیں دی گئی عدالت کے اندر جانے کی تو انہوں نے کیا کہا؟
اور کمشنر کے مطابق جو مقامی رینجرز کی ان کی یہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے لوگ, انہوں نے چیف کمشنر کو انکار کر دیا کہ ہمارے اپنے حکم ہیں اور ہم نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے, یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو بہت ہی قابل افسوس ہے. اور خود میں بحیثیت انٹیریئر منسٹر اس صورتحال کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا, چونکہ رینجرز از اے فورس وچ از سبارڈینیٹ ٹو منسٹری آف انٹیریئر, اینڈ وین دے آر ڈپلائڈ دے آر سپوز ٹو ورک انڈر دا کمانڈ آف سول ایڈمنسٹریشن. اور اگر رینجرز نے سول ایڈمنسٹریشن اور چیف کمشنر جن کی ہدایات کے متحت وہ کام کرنے کے پابند ہیں ان کی حکم ازولی کی ہے, تو اس کی اعلیٰ ترین سطح کے اوپر نہ صرف انکوائری ہوگی بلکہ اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ حکومت کی رٹ کو کس نے چیلنج کیا ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس معلومات کے مطابق جائزہ لینے خود پہنچا, اور 15 منٹ تک جب وہاں پر رینجرز کے مقامی کمانڈر کو بلایا گیا وہ روپوش ہو گیا, وہ نہیں آیا. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے. ان یہ جی بالکل, یہ جس کسی نے ایسا کام کیا ہے اسے اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا. اور میری بات سنیں, اور اگر یہ اصول ثابت نہیں ہوگا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کیا ہے اور سول ایڈمنسٹریشن کی ریٹ کیا ہے, دین آئی ول ریزائن ایز انٹیریئر منسٹر, بیکاز آئی کینٹ بی اے پپٹ انٹیریئر منسٹر کہ وزیر داخلہ میں ہوں اور میرے متحد فورس کہیں اور سے حکم لے کر وہ اپنی کاروائی کرے. یہاں پر ایک قانون ہوگا, ایک حکومت ہوگی, ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی.
جی کافی واضح میسج تھا اور کافی غصہ نظر آ رہا ہے, ریفلیکشن ہے ان کی گفتگو کے اندر بھی اور غالباً بنتا بھی ہے. اور اس ریفرنس میں کہ جب انہیں معلوم نہیں ہے کہ آرڈرز کس کے فالو کیے جا رہی ہیں کس انداز میں, سو پاکستان کے اندر عموماً ریاست کے اندر ریاست کی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. زاہد گشکوری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں. تاثر اس آج کے واقعے میں بظاہر یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اب اس کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے گا اور اس انکوائری کے نتیجے میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ حتمی طور پہ کچھ بتا سکیں گی. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن ٹیلی فون لائن پہ ہونے کے باوجود جو ہیں وہ کچھ کنیکشن اور ہماری گفتگو ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. سو زاہد آپ ہمیں بتائیے گا, ذرا ایک اور اینگل بھی ہے, آپ اس اب ذرا دوسرے مقدمے کے اینگل پہ آئیے گا. نواز شریف صاحب کے لیے کیا چیلنجز ہیں احتساب عدالت کے اندر, کیونکہ اس سے پہلے یہی جو ٹرائل ہے وہ مختلف سطحوں پر چلتا رہا ہے, اب احتساب عدالت میں ان کے بچوں کے, خاص طور پہ 3 بچوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, مریم کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. سو نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے لیے کیا مسائل جنم لے رہے ہیں؟
دیکھیں مسائل تو ہر آئے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. شریف فیملی کے لیے دو بڑے چیلنج ہیں. ایک تو بڑا یہ ٹرائل چل رہا ہے. اس ٹرائل کو بظاہر یہی لگتا ہے کیونکہ مانیٹرنگ جج بیٹھے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اور پروسیکیوشن جو ونگ ہے نیشنل اکاؤنٹبلٹی کورٹ کی, وہ ہر 15 دن بعد پروگرس رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کرواتی ہے. اور اس عدالت نے 8 مارچ تک یہ فیصلہ دینا ہے, اور جس برق رفتاری سے یہ کیس چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا اس 6 مہینے کے اندر. اور بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ بچے واپس آتے ہیں ان کو اپیئر ہونا ہوگا نیب میں, اور پھر ان کی انڈائٹمنٹ ہوگی, پھر باقاعدہ ٹرائل شروع ہو جائے گا. اور ساتھ پھر حدیبیہ کا کیس ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب پہلے ہی اپیل کی ریکویسٹ جمع کروا چکا ہے, اور سپریم کورٹ اس کو یا تو خود فکس کر سکتی ہے اسی ہفتے میں مجھے لگتا ہے, اور یا پھر لاہور ہائی کورٹ کو آرڈر دے سکتی ہے دوبارہ اس اپیل کو سنیں یا فریش انویسٹیگیشن آرڈر کر سکتی ہے. تو بڑے چیلنجز ہیں, چیلنجز اس سائٹ میں ہیں. اگر نیب کورٹ اس کو کنوکٹ کر دیتی ہے تو ایک بات بظاہر تو لگتی ہے طے کہ نواز شریف اگلے الیکشن میں خود حصہ نہیں لے سکیں گے. ابھی اس کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے, وہ ڈیٹیل آرڈر سپریم کورٹ کا ان کی نظر ثانی کی اپیل جو ریجیکٹ ہو چکے ہے آنا ہے. آیا کہ نواز شریف تاحال نااہل ہوئے ہیں یا پھر ایک ٹرم کے لیے, یہ ایک سوال بنتا ہے. دوسرا یہ بنتا ہے جو سب سے بڑا سوال ابھی سے بن پا رہا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک الیکٹورل ریفارم الیکشن بلز آپ کو پتا ہے پاس کیا ہے, اس میں پھر نواز شریف کے لیے ایک راہ ہموار ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی کے صدر بن سکتے ہیں. تو آنے والے 2 دنوں میں دوبارہ سے وہ اپنی پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر ہوں گے. یعنی کہ یہ ایسا قانون اس پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کہ کوئی بھی نااہل شخص
ویسے بعض ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ یہ قانون چیلنج ہو جائے گا کیونکہ الٹیمیٹلی اس کی جو تشریح کرنی ہے سو یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں شاید جمہوریت کے بہت سارے اس کے منافی ہوگا. سو غالباً یہ قانون اگر پاس ہو بھی گیا تو عدالت میں اس کو بھی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا زاہد, ایک اور بھی زاویہ آپ اس کو فالو کریں. شامی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, عمران خان صاحب کا مختصراً ہم آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں عارف علوی کی. گزشتہ روز یہاں پہ واشنگٹن میں موجود تھے, ہم نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ عمران خان کے لیے کیا چیلنجز ہیں, تو ان کا خود یہ اعتراف تھا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں.
دیکھیے میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں اور کیا میں نے کہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اس طرف معاملہ جا سکتا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کا جب معاملہ آتا ہے تو یہ معاملہ ہے بڑا کلیئر کہ اس نے اپنی کمائی کی, اپنی چیزیں لایا, اپنے میاں بیوی کے تعلقات کے اعتبار سے کب اس نے کیا ٹرانسفر کیا. ڈزنٹ فال ان دیٹ اسپیکٹرم کہ کوئی آدمی یہاں سے پیسہ باہر لے جائے چوری کر کے, اس کے بعد کوئی چیزیں خریدے اور اس کو دکھا نہ سکے. تو دوز ٹو کیسز ڈونٹ میچ. مگر یہ کہ لوگ اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہوگا نہیں, مگر یہ کہ اگر ہوا تو ہائپوتھیٹیکل چیز ہے, ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ اس طرح کے اگر تھریش ہولڈ بنایا جائے کہ جس کے اندر چوری کا پیسہ پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ کا اور حق حلال کی کمائی کا پیسے کے اندر اگر فرق پیدا نہیں کر سکتا یہ کورٹ, تو وہ اندھا کورٹ ہمیں اور اندھا انصاف نہیں چاہیے. ہمیں انصاف چاہیے جس کی آنکھیں کھلی ہوں.
ہمیں انصاف چاہیے جس کی آنکھیں کھلی ہوں. عارف علوی تھے. جی زاہد 30 سیکنڈ میں ذرا. جی
میں اسی سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں جس بنیاد پہ نواز شریف کی نااہلی ہوئی ہے, عمران خان کے 2 کمپوننٹ ہیں اس کیس کے. ایک کمپوننٹ بالکل یہی بنتا ہے مس ڈکلریشن کا, وہ تو پیکٹ آتا ہے اس کیس پہ کہ جس بنیاد پہ نواز شریف کی نااہلی ہوئی ہے, عمران خان کا بھی مس ڈکلریشن اس سینس میں بن پا رہا ہے کہ اس کی ایک آف شور کمپنی تھی جو وہ مان چکے ہیں, لیکن اس نے اس کو زہر نہیں کیا اپنے اثاثوں میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائے. یہی نواز شریف ایک کمپنی کے چیف وہ تھے اور انہوں نے زہر نہیں کیا تھا کہ وہ سیلری لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. تو بنیادیں صادق اور امین کی بنیاد پر بہت مشکل ہوگا سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا. دوسرا کمپوننٹ جو عارف علوی کہہ رہے تھے اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے. اب عدالت کے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے عمران خان کا, یہ بڑا چیلنج ہے. اگر وہ یہاں سے بچ نکلتے ہیں تو پھر آگے اس کے لیے سموت راستہ ہو سکتا ہے اگلے الیکشن کے لیے. اگر یہاں سے وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی سیاسی صورتحال یکدم سے مکمل طور پر میں مختلف دیکھ رہا ہوں.
اور یہ کیس
بڑا اہم ہے, ہو سکتا ہے اسی ہفتے ہی اس کیس میں عدالت ججمنٹ ریزرو کر لے اور اکتوبر کا مہینہ آپ کے لیے یعنی کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. آپ اس میں بڑی اونچ نیچ پاکستان کی پالیٹکس میں پاکستان کی عدالت سے کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے تو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ اگر شریف خاندان کے بچے نہیں آتے یہاں نیب کورٹ میں, ان کے لیے بھی انٹرنیشنلی آپ کو پتا ہے اس کے تھرو نیب پہلے درخواست دے چکا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو بلایا جائے.
بہت شکریہ زاہد, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں اگلے سیگمنٹ پہ جانا ہے. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور پاکستان کی فوج کے سربراہ کا گزشتہ روز ایک روزہ کابل کا دورہ بہت اہم خیال کیا جا رہا ہے اور اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
پاکستان
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر. وائس آف امریکہ سے پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل باجوا, جنرل قمر جاوید باجوا. گزشتہ روز انہوں نے کابل کا دورہ کیا, ایک روزہ دورہ تھا. وہاں پہ افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ان کی ون آن ون ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ وزیر دفاع بھی موجود تھے, پاکستان کے آرمی کے سربراہ کے ساتھ انٹیلیجنس چیف بھی موجود تھے. اور وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ بتایا جاتا ہے کہ کافی وسیع تھی, اور پہلی بار افغانستان کے صدر کے جو آفس سے بیان جاری کیا گیا, اور پھر جو پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر افغانستان کے سفیر ہیں ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ بہت کینڈیڈ کنسٹرکٹیو جامع اور بڑی تعمیری یہ ملاقاتیں رہیں. اور پاکستان کے اندر جو سفیر ہیں عمر زخیوال وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا ماحول دیکھا جو بہت مثبت تھا, باہمی احترام کے اوپر وہ موجود تھا. اب یہ ملاقات بھی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایک اور کرٹیکل ٹائم سامنے, پاکستان کے وزیر خارجہ وہ امریکہ پہنچ رہے ہیں, امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے ساتھ 4 تاریخ کو ان کی ملاقات متوقع ہے. ابتدائی خبروں میں 5 کا ذکر تھا لیکن اب 4 تاریخ کو یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. سو کیا پاکستان کوئی ایسا ہوم ورک کر رہا ہے جس سے وہ اپنے پڑوسی ملکوں کو بھی تسلی دے سکتا ہے, اور جو اپنے اتحادی ملک ہیں امریکہ اس کی طرف سے بھی حالیہ تنقید کے بعد اس کے پاس کچھ بتانے کو ایسا ہے کہ وہاں پہ بھی تشفی ہو سکے. ایاز وزیر صاحب ہمیں جوائن کریں, پولیٹیکل اینالسٹ سابق سفیر پاکستان کے. میر وائس افغان ہمیں جوائن کریں, خبریال نیوز ایجنسی کے ہیڈ ہیں, لنڈن بیسڈ ہیں اور افغانستان کے لیے ان کی نیوز ایجنسی آپریٹ کرتی ہے. اور زاہد پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, زاہد کشکوری. زاہد آپ ہمیں خبر کے ریفرنس میں کچھ کوئک اپ ڈیٹ دے سکیں, اس دورے کو کتنا سگنیفیکنٹ خیال کیا جا رہا ہے, مختلف اینگلز وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں, اور کیا کچھ ایسا ہوگا پاسبلٹی ہے جس کی کہ جس سے افغان لیڈرشپ جو ہے وہ بظاہر بہت مطمئن نظر آتی ہے.
اسد اس دورے کو بہت اہمیت حاصل ہوئی ہے, جس طرح آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو ریئل پلیئرز ہیں وہ پاکستان آرمی ہی ہے, اور وہ وہاں جو کابل میں موجود رہے اس کا, اور پاکستان کی طرف سے ایک نیا بیانیہ حال ہی میں ڈیولپ ہوا ہے جس میں سویلین حکومت کی طرف سے یہ آیا کہ پاکستان کو اپنا ہاؤس پہلے آرڈر میں کرنا ہے, کیونکہ پاکستان جو میری اطلاعات ہیں کافی پریشر محسوس کر رہا ہے بالخصوص برکس کا جو اعلامیہ آیا تھا اس کے بعد سے. پاکستان نے اس طرح کے کچھ سٹیپس لیے ہیں, پھر پاکستان کے وزیر خارجہ کے کچھ بیانات آئے امریکہ سے, اور پھر یہاں پر وزارت داخلہ کی طرف سے آئے, اور پھر آرمی چیف کا ادھر جانا, اور پازیٹیو ایک جسچر اور بیانات اور اعلامیہ سامنے آیا ہے پاکستان اور کابل کی طرف سے, اور پھر وزارت خارجہ کا آپ بتا رہے ہیں, ہمارے وزیر خارجہ جس کا وہاں جا رہے ہیں یو ایس, تو ایک مجھے لگتا ہے یہ شاید ایک ایسا موڈ ہو سکتا ہے حالات بہتری کی طرف, جہاں جا کے پہلے رک گئے تھے, یا تھوڑے نیو, آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کی وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی تھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اگر آپ دیکھیں, تو مجھے لگتا ہے یہ ایک نیا بیانیہ جو پاکستان کا ہے, نئی ایفرٹس ہیں اس ریجن کے لیے, تو لگتا ایسے ہے کہ کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے
اور سننے کو تیار ہے, بظاہر لگتا ہے کہ افغانستان بھی اس کو سننے کو تیار ہے, بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی وہ بات سنی جا رہی ہے, گرچہ خواجہ آصف کے اوپر یہ تنقید ہے انہوں نے جو بیانات دیے یا وزیر داخلہ نے کہ ان ہاؤس کو ان آرڈر لانا ہے, لیکن بہت سارے انالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ بیان ہے جس کی وجہ سے ایک ٹائم جو ہے وہ پاکستان کو مل رہا ہے. بہت شکریہ زاہد. آپ
ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, صرف ایک چیز, کہ آپ دیکھیں آج کا سٹیٹمنٹ کے اگر تانے بانے جوڑے ہیں جو وزارت داخلہ کی طرف سے آیا ہے, وزیر داخلہ کی طرف سے, اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ سویلین یہ چاہ رہے تھے, ان کے بیانات آئے تھے, بڑے کیٹیگوریک سٹیٹمنٹ آیا تھے کہ اپنا ہاؤس آرڈر رکھیں, لیکن ڈو مور کا جو آیا تھا کہ دنیا ڈو مور کرے, چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان آپ کو معلوم ہے, تو یہاں پر آپس میں سویلین اور ملٹری کی طرف سے چیزیں مس انڈرسٹینڈنگ بظاہر نظر آتی ہے. آیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیزیں کیسے وہ دونوں پاکستانی
ایک ورژن کے ساتھ سامنے آتے ہیں. جی بہت شکریہ زاہد, آپ نے ہمیں جوائن کیا, زاہد کشوری ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایاز وزیر صاحب اور میر ویس افغان ہمارے ساتھ ہیں. ایاز وزیر صاحب, آپ کے خیال میں افغانستان سے بڑے اچھے جیسچرز ہیں, بلکہ یہ تو میر ویس افغان سے پوچھنے والی بات ہے, میر ویس صاحب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیا پاکستان نے ایسی اشیورٹیز یا نئی کچھ آپشنز دیے ہوں گے جس سے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ پیلس جو ہے وہ بھی خوش ہے, افغانستان کے اندر افغانستان کا جو سفارت خانہ ہے اسلام آباد کے اندر وہ بھی مطمئن لگ رہا ہے؟ جی میر ویس افغان صاحب.
جی بالکل, میری آواز آ رہی؟
جی آ رہی ہے.
دیکھیں اب میرے خیال سے یہ وقت آ چکا ہے کہ افغان حکام اور پاکستانی حکام ایک پلیٹ فارم پہ ایک ساتھ ہوتے جا رہا ہے. افغانستان گورنمنٹ کی کچھ خواہشات تھے پاکستان کی, جو مسلسل وہ یہ مانگ کر رہا تھا, اور اب اس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے انہیں گرین لائٹس مل چکی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ اشرف غنی احمدی یونائیٹڈ نیشن کی نشست پہ چلے جائے تو وہاں پہ پاکستانی حکام کا ایک ملاقات ہوا تھا, بڑی پیمانے پہ ایک وقت گئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ افغان حکام کا کہنا یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ دل ہو چکی ہے. اسی وجہ کی یہی وجہ تھی کہ اشرف غنی احمدی نے کھل کے پاکستان کے خلاف ہمیشہ کی طرح جو بات کر رہے تھے وہ بات نہیں کی. اس کی بعد جب صورتحال سامنے آیا وہ یوں تھا کہ آرمی چیف وہاں پہ افغانستان چلا گیا, اور اسی ان چیزوں کو واپس افغانستان کو اسی ٹرک پہ لانے کی کوشش میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اب کیا ہونے والا ہے, اگر اشرف غنی احمدی کی گورنمنٹ کی شروعات میں انہوں نے پاکستان کو دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا, جو کہ اس کے کہنے کے مطابق ان اشرف غنی احمدی نے کہا تھا کہ اس میں ہاتھ میں پاکستان نے ہاتھ میں تھوک لیا, اور اب اگر انہوں نے پھر سے ہاتھ ملانے کی کوشش کیا ہوا ہے تو میرے خیال سے پاکستانی حکام کو چاہیے کہ اس بار اس موقع کو مس نہ کر لے. اور دوسری جانب ایک اہم بات جو افغان عوام اور افغان حکام اور پاکستانی وقت کے درمیان باتیں ہوئیں, ان میں ایک انڈیا کے کردار پہ بات ہے, جو کہ افغانستان نے پاکستان سے واضح الفاظ میں یہ کہا ہوا ہے کہ وہی کام جو انڈیا افغانستان میں کر رہا ہے اسی کی دعوت پاکستان کو دیا ہوا ہے کہ افغانستان میں کنسٹرکشن کی کام کر لے اور افغانستان میں جو بھی پروجیکٹس ہیں ان میں حصہ لے, اور ساتھ ساتھ وہی طالبان جو افغان گورنمنٹ کے مخالف ہے وہ کوئٹہ شورا اور وہ پشاور شورا جو ہے حقانی نیٹورک جو ہے ان کے خلاف اقدامات کرنی چاہیے, چونکہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان نے ان چیزوں کی وعدہ دے چکا ہے. اگر اس بات پہ پاکستان بھی عمل کر لے اور افغانستان کی طرف سے بھی سچے دل سے یہی چیز ہو تو میرے خیال سے مسئلے کا حل نکلنے والا ہے.
مسئلے کا حل نکلنے والا ہے. جسر سے آپ کا انالیسز یہ تھا. آپ ڈرائیو بھی کریں, آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایز وزیر صاحب آپ کا انالیسز ہم چاہیں گے. آپ کے خیال میں پاکستان نے کیا مختلف آفر کیا ہوگا اگر روایت سے تھوڑا سا مختلف انداز میں وہاں سے اگر بہتر کانفیڈنٹ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, مشترکہ اعلامیہ جاری ہو رہا ہے, سو یہ جو دباؤ ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے پاکستان کے پاس گنجائش کتنی ہے اور اس گنجائش کے اندر رہتے ہوئے کیا پیشکش کر سکتا ہے؟
دیکھیے, گنجائش تو دونوں طرف کافی ہے کیونکہ ہم دونوں ملک بہت ہی ہر لحاظ سے قریب ہے. نہ صرف ڈسٹینس کی وجہ سے کہ ہم امیجیٹ نیبر ہیں, ہر لحاظ سے ہم آپس میں بہت ہی قریب ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں.
صحیح.
اور اگر خدا نخواستہ الٹے ہو گئے تو ایک دوسرے کو نقصان بھی بہت پہنچا سکتے ہیں.
سو ابھی کوئی فائدہ پہنچانے والا بیانیہ بنتا ہوا نظر آتا ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ دباؤ تو بہت ہے؟
وہی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں نے کافی عرصے, 16 سال بہت لمبا عرصہ ہے, خاص کر 9/11 کے بعد دونوں نے دیکھ لیا کہ جو کچھ وہ پہلے کر رہے تھے ان میں دونوں کا فائدہ نہیں تھا. تو اب یہ ٹرمپ صاحب کے تقریر کے بعد, برکس کے بیانیہ آنے کے بعد, اور یہاں پہ اس ریجن پاکستان اور افغانستان کے آپس میں جو ٹینشن ہے طالبان کی وجہ سے, طالبان بھی وہ طالبان نہ رہے جو وہ پہلے تھے, ان کے بھی تعلقات دوسرے لوگوں سے, دوسرے ملکوں سے ہو گئے, تو چیزیں خاصی تیزی سے بدل رہی ہے. اس میں دونوں کا مشترکہ دشمن ملیٹینسی ہے, اور ملیٹینسی کو دونوں کے قریب آنے کے علاوہ
اور کوئی آپشن نہیں,
اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے.
ایاز صاحب یہ بتائیں,
بقول شخص ہے کہ اس 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 مصیبت کے لیے دونوں اکٹھے ہوں, اور آرمی چیف کا دورہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی اچھا قدم ہے, اور شاید چیزیں بہتری کی طرف.
پاکستان سے بھی یہی امید ہے, افغانستان سے بھی. ایاز وزیر صاحب یہ بتائیے گا, یہاں پہ پاکستان کے وزیر خارجہ موجود رہے ہیں اور کل دوبارہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں, اور ان کے بیانات کو پاکستان کے اندر اپوزیشن بھلے تنقید کا نشانہ بنائے, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جس کے ساتھ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی انگیج کر سکتا ہے, افغانستان کو بھی اعتماد میں لے سکتا ہے. یعنی جو بیانات ہیں کہ ہم بھی ڈو مور کریں گے, کچھ اینگلز پہ, کچھ زاویوں پہ اپنا ہاؤس آرڈر ہمیں لے کے آنا ہے, یہ بیانات کچھ تبدیلی کا اشارہ دیتے ہیں پاکستان کی حکمت عملی کے اندر, اور اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟
بالکل صحیح آپ نے فرمایا, اور میرا خیال ہے یہی ایک چیز تھی جو یہاں پہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان تھوڑے سے فاصلے تھے, بلکہ سیور اور ملٹری, لیٹ می بی ایبسولوٹلی کلیئر, وہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, تو وہ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ایک پیج پہ نہیں تھے. سول گورنمنٹ چاہتی تھی نیبر سب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا, اور ملٹری ظاہر بات ہے وہ اپنے ڈیفینس کے اینگل سے دیکھتی تھی, تو ہر ایک کے ساتھ تعلقات کا پہلا پرنسپل یا محور ڈیفینس ریلیٹڈ ہوتا تھا, تو ڈیفینس کی وجہ سے ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی تھی. تو اب خواجہ آصف کا جو بیان ہے وہ بالکل صحیح بیان ہے, کسی کا گھر بھی صاف نہیں ہے, نہ صرف پاکستان کا, کسی کا بھی صاف نہیں ہے, ہر جگہ گند ہوتا ہے, لیکن یہاں شاید تھوڑا سا زیادہ ہے, تو اس کو صاف کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا. دیر از نو وے آؤٹ. اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے, نیبر کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں بھی فائدہ ہے, اور ڈیفینس فورسز کے لیے بھی فائدہ ہے. وہ چیزیں اب نہیں رہی جو کسی زمانے میں تھی, اب چیزیں بدل رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ گول پوسٹ بھی اپنے بدلنے ہوں گے.
بے حد شکریہ ایاز وزیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور سامعین, سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں, دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں, اور فیس بک کے اوپر ہمارے کافی جو لسنر ہیں یا ویور ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمید ماہی ہیں, اس کے علاوہ ساگر دین محمد ہیں, طاہر چودھری ہیں, امتیاز مہدی ہیں, کافی نام میں دیکھ سکتا ہوں جو فیس بک کے اوپر لائیو ہماری جو براڈ کاسٹ ہو رہی ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. اور دو کالر ہمارے ساتھ ہیں, مالک حسین پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے, اور محمد شفا چترال سے. مالک, کیا کہنا چاہیں گے کوئکلی؟
جی السلام علیکم سر, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہے یہ جو افغانستان کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو, لیکن
جی میں سن پا رہا ہوں, بولیے.
تو میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انڈیا کی نام نہاد ہمدردیاں ہیں افغانستان کے لیے, پاکستان کے اگینسٹ جب تک یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی افغانستان میں امن نہیں ہو سکتا ہے. دوسری جو ڈیورل لائن ہے وہ مکمل سیل ہونی چاہیے, اور تیسرے نمبر جو افغانستان کے لیڈر ہیں وہ نئی دہلی کے لیڈروں کو اپنا آقا ماننا چھوڑ دیں اس وقت تک پاکستان میں.
لیکن یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, ظاہر ہے بھارت جو ہے اگر اس کی ہمدردی ہیں اگر آپ کے بقول تو افغانستان بھی تو اپنے ہمدرد سے محروم نہیں ہونا چاہے گا. محمد شفا چترال سے.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
محترم, یہ ہمارے جو بھائی افغان جو صحافی ہیں اس نے کہا کہ فرمایا کہ یہاں کو پاکستان کو یہاں پہ روک بنانا چاہیے, اس کے کامیابی کاموں میں حصہ لینا چاہیے جیسے انڈیا لے رہا ہے. انڈیا کے تو 26 ہمارے خلاف وہ انڈیا وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. یہ کیا بلیک میلنگ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار یہاں کام کرو یا ہم آپ کو دبا کے رکھیں گے. یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیسے بات کرتے ہیں صحافی. عرض یہ ہے کہ صحافی ایک معزز ادارہ ہے, معزز کام.
بہت شکریہ شفا, آپ کا نقطہ نظر پہنچ گیا.
یہاں پہ روڈ بناؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ تو ہم نے بہت تکلیف اٹھایا 40.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ایک ورژن ہے جو پاکستان سے آتا رہتا ہے.
اس کے لیے ہم نے عرض سنی جی, اس کے لیے ہمارا ایک آدمی چیف اس کی نظر ہو گیا ہمارا.
بہت شکریہ شفا, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ہمارے کوئکلی جانا ہے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں. اور سپورٹس کرکٹ, پاکستان ایک سنسنی خیز میچ میں شکست سے دوچار ہو گیا. سری لنکا کے ہاتھوں 136 رنز کا ہدف تھا اور پاکستان کی ٹیم یہ 136 رنز چوتھی اننگ میں نہیں بنا سکی. تین بلکہ ساڑھے تین دن تک یہ جو ڈیڈ وکٹ اور ڈیڈ میچ تھا اس میں اچانک جان پڑی, اور آخری اننگ کے اندر سری لنکا نے بھی کلیپس کیا اور پاکستان نے ماشاء اللہ اس سے بھی دو قدم آگے جا کے. محسن عدید ہمارے ساتھ ہیں, کرکٹ کو فالو کرتے ہیں, 92 کے لیے لکھتے ہیں اسپورٹس کے فیچر اسپیشلی. محسن, کوئک انالیسس, کیا ہوا پاکستانی ٹیم کے ساتھ؟
پاکستانی ٹیم کو اس کی ڈیفینسو اپروچ لے گئی, اور تو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے, مطلب جب سے مصباح اور یونس کے آخری دن شروع ہوئے تھے تو تب سے ہی ہم چوتھی اننگ میں تو پہلے سے ہی مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا تھا. اب ابو ظہبی میں سارے جانتے تھے کہ ہرات جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے. اس صورت حال میں اصولن کرنا تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمیں پہلے ہی, مطلب جب ہماری پہلی وکٹ گری ہے, سمیع اسلم پہلی اننگ میں بھی کوئی اتنا خاص اسپنر کے خلاف نہیں کھیل پا رہے تھے, بار بار کریز میں وہ پکڑے جا رہے تھے. چلے خیر وہ اوپنر تو انہوں نے آنا تھا, لیکن بعد میں جب وہ آؤٹ ہو گئے تھے شروع میں تو سرفراز کو پہلے آ جانا چاہیے تھا. اب سرفراز جس طرح بعد میں اب پانچ آؤٹ ہونے کے بعد اب سلاک کرنے کی کوشش میں, بعد میں بھی تو سلاک کرنے کی کوشش میں آؤٹ ہوئے نا,
صحیح.
تو ایک تو ہم خود پکڑے گئے ہیں, مطلب آپ یہ پانچواں دن ہو حیرات جیسا بڑا ورلڈ کلاس بالر ہے حیرات, اس میں تو کوئی دورہ ہو ہی نہیں سکتی. تو اتنا بڑا اسپنر آپ کے خلاف ہو تو آپ ایسا نہیں کر سکتے, مطلب سلو کھیل کے تو کبھی بھی آپ,
ٹھیک ہے. اور یہ کوئی آؤٹ آف باکس نہیں جاتے ہیں, مطلب جیسے ایک بنا ہے بیٹنگ آرڈر بنتا ہے اسی.
سیدھی بات تھی, ہاں جی سیدھی بات تھی, سیدھی سی بات تھی. ایک رات اس میں مطلب حسن علی کے ٹلے چل گئے تھے اگر پہلے مطلب باری میں, تو ٹرائی کی جا سکتی.
صرف دو شارٹس کا میچ تھا,
ایک ہی نہیں ہے.
جی ہاں, دو شارٹس کا میچ تھا ٹوٹلی.
ایک آدھ ایسی اننگ جو تھی وہ ٹوٹل اسے پریشر, ظاہر ہے 136 رن اتنے ہوتے بھی نہیں ہے کہ مطلب مخالف ٹیم آپ کے حاوی ہو سکے. یہی غلطی ہوئی ہے بنیادی, اور اس سے بھی زیادہ بنیادی غلطی کپتانی میں جو سرفراز احمد نے پہلے کی ہے, جب 80-90 رن پہ ان کے مطلب آٹھ آؤٹ ہو گئے تھے تو 30-35 رن وہ ڈکویلا نے جو بعد میں بنا دیے,
وہ
فیلڈنگ میں بھی ڈیفینسو اپروچ ہمیں لیٹ ہو گئی ہے اس میں نا. اور یہی چیز ہمارے مطلب سارے میچ. اور ایک اور مسئلہ یہ کہ سرفراز کو جس طرح وہ چیمپئن ٹرافی کے شروع والے میچ میں انڈیا میں نہیں, جس طرح انہوں نے انڈیا کے خلاف پہلے میچ میں کپتانی کی تھی, سرفراز لگتا ہے کہ پہلے میچ میں پتہ نہیں پینک لے جاتے ہیں یا وہ سو جاتے ہیں, اس طرح جیسے وہ ایک خوابیدہ سی کیفیت میں ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے دوسرے میچ میں وہ اس سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے, لیکن وہ سیکھنے میں اتنا زیادہ جو ٹائم لیتے ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ ہارڈ کر جاتا ہے.
بہت شکریہ محسن عدید, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سامعین, یہاں پہ پروگرام ہم ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام, اور اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.